أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ حکومت الہی قرآن کریم کی نگاہ سے موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا، ماہ مبارک رمضان میں جو ماہ قرآن ہے وہ ماہ نزول قرآن ہے۔ ماہ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں خداوند تبارک و تعالی مومنوں کے دلوں میں قرآن کو اتارتا ہے و قرآن کو مومنوں کے دلوں کے لیے قابل فہم بنا دیتا ہے، اور دلوں کو قرآن کے لیے، قرآن فہمی کے لیے خدا کے حکم سے آمادگی مل جاتی ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور جامع نظام انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے، اور اس ہدایت کا مرکز حکومت کو قرار دیا ہے۔ چونکہ جس طرح خود قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے ایک طرح کی دینداری کی طرف و دین شناسی کی طرف جو بنی اسرائیل نے شروع کی تھی اور مسلمانوں میں بھی جاری اور رائج ہے، اور وہ ہے نومنو بباز و نکفرو بباز، ہم دین کا کچھ حصہ لے لیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیں۔ ہم اس کی قرآن نے مذمت کی ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا و آخرت کی رسوائی اور عذاب ہے۔ یہود بنی اسرائیل کے سرخیل جو ہمیشہ فتنہ ہیں، قیامت تک قرآن نے کہا ہے باعث فتنہ ہیں، اور خصوصاً دین کے لیے باعث فتنہ ہیں، دینداروں کے لیے۔ انہوں نے بہت ساری جو بدعتیں شروع کیں، تحریفات شروع کیں، گمراہیاں دین کے اندر ایجاد کی ہیں، ان میں سے ایک گمراہی یہ پیدا کی کہ دین کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، کچھ حصہ دین کا لے لیا اور کچھ حصہ دین کا چھوڑ دیا، جو انہیں پسند تھا، ان کے کام آتا تھا، مادی اور مالی فائدہ جس حصے سے انہیں ملتا تھا اس حصے کو قبول کر لیتے تھے، اور وہ حصہ جو ان کے مادی کام نہیں آتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ اس دینداری کا نام قرآن نے رکھا ہے نومنو بباز و نکفرو بباز، کچھ کو ماننا ہے اور کچھ کو نہیں ماننا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ دینداری رائج ہے، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام دنیا اسلام میں اسی طرح سے لوگ دین کو اپنائے ہوئے ہیں، نومنو بباز و نکفرو بباز، بعض کو مان لیا ہے، قبول کر لیا اور بعض ایسے کو چھوڑ دیا ہے، جو آسان تھا، فائدے میں تھا اسے لے لیا ہے، اور جو سخت تھا، دشوار تھا اسے ترک کر دیا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مصیبت کی طرف اشارہ کیا ہے جو دنیا اسلام میں پیدا ہوئی ہے کہ دین کا کچھ حصہ لے لیا گیا ہے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور اسی طرح علامہ اقبال نے بھی اس نقطے کی طرف توجہ کی ہے، اور مسلمانوں کی شکست، ناکامی، پسماندگی اور بدبختی کا سبب اسی کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے دین کا کچھ حصہ لے لیا ہے اور اکثر حصہ، بڑا حصہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے دین کا۔ گزشتہ ایام میں جو مجالس ماہ مبارک شعبان کی مناسبت سے ملک کے مختلف حصوں میں برپا ہوئی ہیں اور ان میں شرکت کا موقع ملا ہے، وہاں پر چند ایک میں یہ اشارہ کیا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی چند اصطلاحات ہیں، انہیں آپ ذہن میں رکھیں جوانان عزیز۔ ایک اسلام ناب، اسلام ناب، نون الف بے ناب۔ ایک ہے اسلام التقاطی، الف لام تے قاف، دو نقطے والا الف توئے یہ، التقاطی، الف لام تے قاف، دو نقطے والا، قینچی والا، اور الف توئے، توتے والا توئے، اور یہ، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ التقاطی، یہ خاص اصطلاحیں ہیں امام کی، اس لیے ان کو اسی صورت میں سمجھنا ضروری ہے جس طرح امام رضوان اللہ علیہ نے بیان کی ہیں. اور ایک ہے تحجر، تحجر یا متحجرانہ اسلام. تحجر تے ہے، ہے حلوے والی جیم، رے تحجر، تے ہے جیم رے، پڑھیں گے کیسے اس کو؟ تحجر، حجر سے ہے، حجر پتھر سے ہے. یہ تین ٹرم آپ جوانوں کو معلوم ہونی چاہیے، ان کا معنی کہ امام خمینی کیا فرمانا چاہتے ہیں، ان تین اصطلاحوں کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. امام خمینی کی آئیڈیالوجی میں جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اسلام ہے، کہ اس کی تین شکلیں ہیں. خود امام فرماتے ہیں کہ اس کی تاریخ بھر میں تین شکلیں رہی ہیں، آج بھی تین شکلیں ہیں، تین چہرے ہیں اسلام کے. اس کو میں سادہ زبان میں، عام زبان میں عرض کروں گا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، شہریوں کو بھی اور جو مثلا دیہاتوں میں ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. مثال بہت عام سی ہے، مثال یہ ہے کہ بازاروں میں جو دودھ بکتا ہے، گاؤں میں بکتا ہے یا شہر میں، فرق نہیں پڑتا، یہ تین طرح کا دودھ آج کل بازار میں، مارکیٹ میں دستیاب ہے. ایک وہ دودھ ہے جس میں پانی ملایا ہوا ہوتا ہے، گوالیا آتا ہے وہ گوالا، اور پانی ملا کے، جوہڑ کا یا ٹوٹے کا یا نلکے کا یا صاف یا گندا پانی ملا کر اور دودھ کا وزن بڑھا کر لوگوں کو بیچتا ہے آ کر. ایک وہ دودھ ہے جو بازاروں میں ملتا ہے، ڈبوں میں ملتا ہے، اور عموماً ڈاکٹر بیماروں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ آپ استعمال کریں چونکہ اس میں چربی نہیں ہے، چربی نکال لی گئی ہے اس کی، مکھن اس کا نکال لیا گیا ہے، پاسچرائزڈ ہے. اور ایک وہ دودھ ہے نا جیسا بھینس سے نکلتا ہے ویسا ہی خوش نصیبوں کو مل جاتا ہے، البتہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایسا دودھ مل جاتا ہے کہ جس میں نہ کوئی چیز ڈالی گئی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکالی گئی ہے. یا مثال اس کی اور بدل سکتے ہیں آپ، آج کل گرمیوں کے دنوں میں، شاید رمضان میں بھی یہ مشروب عام ہے، شاید آپ کو بھی پلایا گیا ہوگا، دودھ سوڈا. دودھ کی کچھ مقدار ہوتی ہے اور اس میں سیون اپ ملا دیتے ہیں یا اس میں کوئی اور یہ کول ڈرنک اس میں ملا کر دودھ میں، اس کو کہتے ہیں دودھ سوڈا. خوب زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے، لیکن دودھ کو ناخالص کر دیتا ہے. دودھ میں پانی ملائیں، صاف پانی ملائیں، جوہڑ کا پانی ملائیں یا سوڈا ملائیں، اس میں کول ڈرنک ملائیں، دودھ خالص نہیں رہتا، ناخالص ہو جاتا ہے. اور ایک وہ دودھ ہے جو فیکٹریوں میں اس کو پروسیس میں ڈال کر اس کی چربی نکال لیتے ہیں، کریم نکال لیتے ہیں. یہ جو آپ کو کریم ملتی ہے بازاروں میں کھانے کے لیے یا مختلف مٹھائیوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ دودھ سے نکالی گئی ہوتی ہے، بالائی یا کریم اس کی نکال لیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ دودھ کی ساری طاقت وہی کریم ہے، اگر کریم نکال لی جائے دودھ سے، مکھن نکال لیا جائے، پیچھے لسی بچتی ہے. جو پیچھے چیز بچتی ہے اسے کیا نہ کہتے ہیں؟ لسی یا چھاچھ. اگر پانی زیادہ کر دیں تو چھاچھ ہے، اگر پانی کم ہو تو لسی ہے، چونکہ اسے کریم نکال لی گئی ہے. امام جو فرماتے ہیں التقاطی دین، یہ سوڈا دودھ ہے، دودھ سوڈے کو التقاطی دین کہتے ہیں، یعنی دین کے اندر کچھ سوڈا بھی ملا دیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ملاتے ہیں، یہ ممبروں پہ جو بیٹھے ہوئے تقریریں کرتے ہیں، یہ بہت کچھ ملاتے ہیں اپنی طرف سے. مثلا انڈین کلچر پورا اٹھا کے دین کا حصہ بنا دیں، کیا بن گیا؟ دودھ سوڈا. ٹیسٹی ہو گیا ہے لیکن دین خالص نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں التقاطی دین، ملاوٹ والا دین، جس کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں. تہذیب اس کے اندر چلی گئی ہے، رسم و رواج آبائی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں. آپ اگر علاقائی طور پر سروے کریں تو آپ کو ہر علاقے کا رسم و رواج دین کے اندر شامل نظر آئے گا۔ مثلا پشتو علاقے میں جائیں تو پشتو رسومات باقاعدہ دین کا حصہ ہیں، سرائکی علاقے میں جائیں تو سرائکی رسومات دین کا حصہ ہیں، پنجابی علاقے میں جائیں وہاں پر پنجابی رسومات دین کا حصہ ہیں، ہندی علاقے میں جائیں وہاں ہندی رسومات دین کا حصہ ہیں۔ اور اسی طرح بعض جو مغربی افکار ہیں یا دیگر نظریات ہیں وہ بھی اٹھا کر بعضوں نے دین کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ امام خمینی کو ڈاکٹر شریعتی پر جو اعتراض تھا و اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ ڈاکٹر شریعتی نے ایک مطالعہ وسیع تھا ان کا، سوشلزم کا مطالعہ تھا، کمیونزم کا مطالعہ تھا، اور سوشیالوجی کا مطالعہ تھا، فلسفے کا مطالعہ تھا ان کا، اتار لو اس کو، ان کا وسیع مطالعہ تھا، جہاں کتابوں میں ان کو اچھی باتیں ملیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دین کی باتیں ہیں یا دین سے باہر ہیں۔ جہاں انہیں کوئی اچھی بات ملی، مثلا انہوں نے موزے تنگ کا مطالعہ کیا، موزے تنگ کو سمجھتے ہیں کون ہے، چائنا انقلابی لیڈر جس نے چائنا کا سوشلسٹ انقلاب برپا کیا تھا، موزے تنگ، موزے تنگ کو اس نے پڑھا، جو کچھ موزے تنگ نے بیان کیا تھا وہ انہوں نے اٹھا کے کہا یہ بھی بہترین بات ہے، یہ اگر مصطفیٰ کمال پاشا نے کوئی اچھی بات کی ہے اس کو کہا یہ بھی ٹھیک بات ہے، یہ بھی بہترین کہتا ہے، اگر کسی اور جگہ سے انہیں کوئی بات اچھی لگی تو انہوں نے اس کو بھی اٹھا کر شامل کر لیا۔ مثلا ان کے مجاہدین میں یا ڈاکٹر شریعتی صاحب نے جو مجاہدین، ڈاکٹر شریعتی بڑا نام ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی، لیکن ان کے کام کے اندر جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ جہاں کوئی اچھی بات انہیں لگتی وہ اٹھا کر اس کو دین کے اندر شامل کر کے اور کہتے کہ یہ سب دین الہی ہے۔ یہ بات شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان فرمائی اور امام نے بھی کہ یہ درست نہیں ہے، دین کا خالص دین پیش کریں، التقاط نہ کریں۔ بے شک انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، موزے تنگ نے اچھی باتیں کی ہیں، مثلا ٹیگور نے اچھی باتیں کی ہیں، یا چگوارا نے اچھی باتیں کی ہیں، یا فرض کریں نیلسن منڈیلا نے اچھی باتیں کی ہیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں جنہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں اپنی قوموں کے لیے کی ہیں، لیکن انہیں دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، ممنوع ہے، جرم ہے، دین میں باہر سے کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔ دین کامل ہے اور دین مکمل ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ کام روشن فکر لوگوں نے کیا، پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، التقاطی لوگوں نے کیا، یا میں کہوں کہ ممبری لوگوں نے کیا، جیسے وہ ذاکر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس میں انہوں نے ایک روایت پڑھی، حدیث پڑھی ایک تاریخی، اور پڑھ کر پھر ساتھ کہا کہ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور اس سے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے، یعنی اگلا مضمون میں نے خود بنایا ہے، وہ تاریخ میں موجود نہیں۔ لہذا مجالس میں اکثر چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں فضائل و مصائب کے نام پر، وہ تاریخ بہت کم ہوتی ہے اور غریب کی اپنی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دوستان عزیزان سب پڑھیں، کتابیں پڑھیں دین کی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ غریب نے کتنی محنت کی ہوئی ہے دین کے اندر، اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ رسول اللہ کی محنت کم ہے اور غریب کی محنت اس میں زیادہ ہے۔ ہم جدا کریں غریب کی محنت کو رسول کی محنت سے الگ کریں، تاکہ دین اصلی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ پس ایک دین وہ ہے جس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، باہر سے بہت ساری چیزیں سوڈا ملا کر اس کو ٹیسٹی بنانے کی کوشش کی گئی ہے دین کو۔ بعضوں نے خرافات، بعضوں نے رسومات، بعضوں نے افکار، بعضوں نے نظریات، بعضوں نے مغربیات، بعضوں نے مشرقیات، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ بنا دی ہیں۔ ایک اور طبقہ جنہوں نے دین کی یہ خدمت کی ہے اپنے تئیں، وہ یہ کہ دین کی کریم دین سے نکال لی ہے باہر، انہوں نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے، اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے، یہ کریم نکال لو، باقی لسی جو ہے وہ لوگوں کو پلا دو دین کے نام پر۔ ظاہر ہے دودھ سے اگر کریم نکل جائے، طاقت نکل جائے، اصلی جز نکل جائے، پیچھے چھاچھ رہ جاتی ہے، لسی رہ جاتی ہے، جو گرمیوں کا بڑا مرغوب مشروب ہے۔ گرمیوں کے موسم میں لسی، ویسے بھی یہاں پنجاب میں لسی بہت پسند کی جاتی ہے، اصلی مشروب ان کا لسی یا چھاچھ ہے. چھاچھ پینے سے, لسی پینے سے گرمی کم ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ نیند اچھی آتی ہے انسان کو. اگر لسی پی لیں آپ تو پھر آپ کو چند گھنٹے فل نیند آئے گی. درس میں بیٹھے ہوں یا آپ مثلا کلاس میں ہوں یا بستر پر ہوں, آپ کو بہترین گہری نیند آئے گی اس وقت. آپ کو یہی کام کیا ہے بعضوں نے, دین سے دین کی کریم نکال لی ہے. دین کی کریم سسٹم ہے, نظام ہے. احکام رہنے دیے, واعظ و نصیحت رہنے دی, رسومات رہنے دیں, اور کریم نکال لی, سسٹم نکال لیا, نظام دین سے باہر لے لیا. ہر طرح کا نظام, سیاسی نظام دین میں تھا وہ نکال کے باہر کر دیا, کہا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح اقتصادی نظام وہ دین سے باہر نکال لیا, تعلیمی نظام وہ دین سے نکال لیا, یا تجارتی نظام وہ دین سے نکال لیا, سماجی نظام دین سے نکال لیا, صرف احکام رہنے دیے. یہ احکام کس لیے ہیں؟ گرم مزاج مسلمانوں کو, جذباتی مسلمانوں کو یہ چھاچھ پلائیں, وہ بڑے آرام سے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی مثلا ہم دیکھیں پاکستانی لوگ جذباتی لوگ ہیں, شدید جذباتی, اور جذباتیوں میں بھی شیعہ زیادہ جذباتی ہیں. ویسے سارے پاکستانی جذباتی ہیں, سوچ سے کم کام لیتے ہیں, جذبے سے, جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں, لیکن جذباتیوں میں بھی شیعہ سب سے زیادہ جذباتی ہیں. اور یہی جذباتی جب جذبات دکھانے کا وقت آتا ہے جذبات نہیں دکھاتے. وہ یہ تعجب کی بات ہے کہ جذباتی قوم جب جذبات کے مظاہرے کا وقت آتا ہے یہ میدان میں نظر نہیں آتے. ان کی پٹائی ہو رہی ہے اتنی زیادہ اس ملک کے اندر, مار مار کے برا حال کر دیا گیا ہے تشیعوں کا, اور جذباتی قوم بھی ہے تشیعوں, لیکن یہ جذباتی قوم اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ جب جذبات دکھانے کا وقت آتا ہے کیوں جذبات ظاہر نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس نے لسی پی ہوئی ہے چھاچھ, اور خوب پی ہوئی ہے, اور چھاچھ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ سلا دیتی ہے. لہذا جب جذبات دکھانے کا وقت آتا ہے تو لسی کے مدہوش وہ لیٹے ہوتے ہیں, سوئے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. اصل دین امام خمینی فرماتے ہیں اسلام میں ناب ہے, خالص. ناب فارسی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے خالص, جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو, نہ اس سے کوئی چیز نکالی گئی ہو اور نہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالی گئی ہو, نہ سوڈا بنایا گیا ہو نہ لسی بنائی گئی ہو. اب دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کو جو کچھ پلایا جا رہا ہے, یا سوڈا پلایا جا رہا ہے دین کے نام پر, یا لسی پلائی جا رہی ہے. اس وجہ سے دین کا جو مثلا پڑھے لکھے لوگ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, بعض آپ کے نام نہاد انٹلیکچوئلز, یہ سوڈا پلاتے ہیں, یہ کہتے ہیں دین میں پردہ بھی نہیں ہے, دین میں فلاں بھی نہیں ہے, دین میں یہ بھی نہیں ہے, دین میں وہ. دین ایک بالکل سمپل سی سیکولرزم کا نام ہے, جس کی مرضی ہے دیندار ہو, جس کی مرضی ہے دیندار نہ ہو, آزادی ہے دین کے اندر, یہ سوڈا ہے جو پلاتے ہیں. اور دوسری طرف سے بعض دیندار ہیں, وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ نہ فقط دین نام ہے ان چند رسومات کا, چند ایک احکام کا, چند ایک ان آداب کا, بس اس کے بعد دین سارا ختم ہو جاتا ہے, باقی سسٹم سے نظام سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ چھاچھ ہے, چونکہ دین کی روح اس سے نکال لی گئی ہے. دین خالص, جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ دین اپناؤ لیکن دین خالص اپناؤ. دین خالص, قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے ہم سے دین نہیں دین خالص مانگا ہے کہ آپ خالص دین خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. میں ایک دو آیات نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ نوٹ بھی کر لیں انہیں اپنی کاپیوں میں. اور ایک تو انسان کو کہا ہے کہ مخلص بنے آپ. ہر آدمی ہمیں نہیں چاہیے, ہر قسم کا مومن نہیں چاہیے, خالص مخلص مومن چاہیے. اور دوسرا دین بھی خالص خداوند تبارک و تعالیٰ نے طلب کیا ہے. ان آیات میں سے الا للہ دین الخالص, سورہ مبارکہ زمر میں آیہ نمبر 3 ہے, الا للہ دین الخالص. اس کے علاوہ ہے بھلے سورہ مبارکہ زمر ہی میں آیا اسی آیا کے اندر ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، رسول اللہ کو حکم ہے کہ مخلصا لہ الدین آپ خدا کے لیے قیام کریں، دین خالص خدا کی طرف لے کر آئیں آپ۔ اور اسی سورہ میں آیا گیارہ میں ہے، سورہ زمر میں سورہ آیا گیارہ میں ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ دین خالص پر امر کروں، میں مامور ہوں، امر ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ میں دین پھیلاؤں، دین کی تبلیغ کروں، دین کو قائم کروں، نظام دین، لیکن خالص دین، مخلص دین پیش کروں۔ اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت 14 میں ہے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میں اللہ کی عبادت مخلصا و خالصا خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین خالص طلب کیا ہے، اللہ للہ دین الخالص، سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے، اللہ للہ دین الخالص، سورہ زمر آیا 3 میں، کہ مشرب ناب کے پہلے آغاز میں جو آیات چھپی ہوتی ہیں ٹائٹل کے بعد اندر والے پیج پر، مشرب ناب یعنی دین خالص، مشرب ناب علامہ اقبال کی اصطلاح ہے، اسلام ناب امام خمینی کی اصطلاح ہے، اور یہ دونوں اصطلاحیں ترجمہ ہیں دین خالص، قرآن کا ترجمہ ہے، امام نے دین خالص دین ناب ترجمہ کیا ہے، اسلام ناب دین خالص کا، اور علامہ اقبال نے مشرب ناب ترجمہ کیا ہے اس کا۔ پس دین خالص وہ ہے جس سے نہ کوئی چیز نکالی گئی ہو اور نہ کوئی چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہو۔ تہجر لسی والا دین ہے، تہجر جس سے سیاست، حکومت اور نظام سارا نکال دیا گیا ہے، چند ایک رسومات، چند ایک احکام، ان کو دین سمجھ کر اور ان کو بس قبول کر لیا گیا اور انہی پر اصرار ہے، ان پر پابندی سے چلتا ہے انسان، اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، باقی سیاست ہے، باقی حکومت ہے، ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں متحجرانہ دین، یعنی جمود والا دین، تنگ نظری والا دین، وہ دین جس سے کریم نکال لی گئی ہے۔ التقاطی دین وہ ہے جو جس کی مثال دی، یعنی وہ سوڈا بنا کر یا شربت بنا کر جو پیش کیا جاتا ہے، جس میں دین بھی ہے اور دین کے علاوہ باقی بھی ساری چیزیں اس کے اندر جہاں سے ملی، مثلا جمہوریت بھی اٹھا کے دین میں ڈال دو، کہو یہ بھی جمہوری اسلامی نظام ہے مثلا، یہ ہو جائے گا التقاطی نظام۔ خالص دین اللہ کو چاہیے، اسلام ناب، اسلام ناب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے نہ کوئی چیز کم ہے اور نہ کوئی چیز اس میں اضافہ ہے، چونکہ بشر کو حق نہیں بنتا کہ وہ دین بنائے، دین سے کوئی چیز کم کرے یا دین کے اندر کوئی چیز اضافہ کرے، بشر کا کام ہے جس طرح سے دین اللہ نے مقرر کیا ہے اس مقرر شدہ دین کو اپنائے اور اس کی پیروی کرے۔ اس جامع ترین دین میں یا دین خالص میں جو نظام ہدایت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اس کے اہم ترین جو رکن ہے ہدایت کا وہ حکومت ہے، از نظر قرآن حکومت محور نظام ہدایت ہے، اگر حکومت نہ ہو نظام ہدایت قائم نہیں ہو سکتا حکومت کے بغیر۔ لیکن یہ المیہ پیش آیا دینداروں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کہ انہوں نے آہستہ آہستہ حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی، یا انہیں کر دیا گیا الگ، حکومت چالاک لوگوں نے چالاکیوں کے ساتھ خود سنبھال لی، اور انہیں کہا کہ تم مسجدیں سنبھال لو، تم مدرسے سنبھال لو، تم مثلا رسومات سنبھال لو، تم یہ عبادتیں اور لوٹے اور وضو و مصلے تمہارے، اور اقتدار ہمارا، وزارتیں ہماری، قانون ہمارا، بجٹ ہمارا، فرمان ہمارا، یہ سب ہمارا، یہ تقسیم انہوں نے آپس میں انجام دیے۔ کہ اشارہ کیا کہ علامہ اقبال نے اس نقطے کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے کہ دین و دنیا کی جدائی اور دین و سیاست کی جدائی اور دین و حکومت کی جدائی نے دین کو بھی نقصان دیا ہے اور سیاست کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ سیاست کا نقصان یہ ہوا کہ سیاست چنگیزیت میں بدل گئی، اور دین کا نقصان یہ ہوا کہ دین خانقائیت میں تبدیل ہو گیا۔ سیاست کے بغیر دین خانقائیت ہے اور دین کے بغیر سیاست چنگیزیت ہے، جس طرح سے ابھی پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ جیسے اشارہ کیا کہ خداوند تعالیٰ نے نظام ہدایت بشر کے لیے بنایا ہے اور اس نظام ہدایت کا مرکز و محور حکومت کو قرار دیا ہے، حکومت میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ حکومت کا حق خدا کی ذات کو حاصل ہے، اللہ کی ذات حاکم ہے۔ کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا حکومت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اور یہ بھی ساتھ بیان ہوا تھا کہ اللہ کی ذات حاکم مطلق ہے، تمام جہان کا حاکم خدا ہے، تکوینی طور پر بھی و تشریعی طور پر بھی کائنات کا حاکم خدا ہے۔ لیکن اس حکومت میں کائنات کے جو کائنات کے اوپر اللہ کی حکومت چل رہی ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، چونکہ تکوینی حکومت ہے اللہ کی۔ سورج چاند ستارے و زمین و تمام عالم، یہ سب کا سب پابند ہے حکومت خدا و حکم خدا کا، حدود خدا کا، اللہ تعالیٰ نے جو حدود ان کے لیے مقرر کی ہیں ان کے مطابق چل رہے ہیں و بڑھ رہے ہیں آگے۔ ترتیب سے عرض کروں تو یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کی ذات خالق ہستی انسان ہے و کائنات، اور خالق رب بھی ہے۔ خالق کا مطلب بنانا، ہستی دینا، وجود دینا۔ رب کا کام ہے اس مخلوق کو پروان چڑھانا، پرورش دینا، کمال تک پہنچانا، اور یہی جو خالق اور رب ہے یہ حاکم بھی ہے، چونکہ اس نے ہستی بھی دی ہے اور اس نے پرورش بھی کی ہے ہر موجود کی، اور یہی جس نے ہستی دی ہے وہ پرورش کی ہے، اس نے ہر موجود کے لیے حد بھی مقرر کی ہے اور اس کو اس کی حد کا پابند بھی بنایا ہے۔ حد کا پابند، جو ہر چیز حد کی پابند ہے۔ مثلا آپ دیکھیں آم کا درخت پابند ہے، ہندوانہ نہیں بن سکتا، اگر چاہے تو بھی تربوز نہیں بن سکتا، اس کو آم ہی رہنا ہے، مرچ کو مرچ ہی رہنا ہے۔ جو چیز خدا نے بنائی ہے، بنائی خدا نے، خالق ہے اللہ، اس کا پرورش دی ہے اس کو۔ مثلا آم کی گٹھلی کو پودا بنایا، پودے سے درخت بنایا، یہ ربوبیت خدا ہے۔ پودے کو وجود دینا یہ خالقیت ہے، اس کو پروان چڑھانا ربوبیت ہے، اور اس کے لیے حد مقرر کرنا کہ تجھے صرف آم ہی رہنا ہے، کریلا نہیں بننا تجھے، یہ حاکمیت خدا ہے۔ ہر چیز کی حد بنا دی اللہ نے۔ مثلا چاند کو کہا تو نے چاند ہی رہنا ہے، سورج بننے کی کوشش نہ کرنا۔ ستارے کو کہا تو نے ستارہ رہنا ہے، سیارے کو کہا تو نے سیارہ رہنا ہے، پانی کو پانی رہنا ہے، آگ کو آگ رہنا ہے، یہ حاکمیت خداوند تبارک و تعالی ہے پوری کائنات کے اوپر۔ اور پوری کائنات اللہ کی خالقیت کی بھی معترف ہے، اللہ کی ربوبیت کی بھی معترف ہے، اور اللہ کی حاکمیت کو بھی قبول کرتی ہے پوری کائنات، ہر ذرہ۔ مشکل ساری انسانوں میں ہے، کیوں کہ انسان نے یہ سارے کام مجبوراً نہیں بلکہ اختیاراً کرنے ہیں، ارادے کے ساتھ کرنے ہیں۔ انسان نے اپنے ارادے سے خدا کی خالقیت کو بھی سمجھنا ہے، ربوبیت کو بھی سمجھنا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ساتھ ہی ہدایت بھی کر دی۔ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے، ساتھ اس کو ہدایت بھی کر دی ہے۔ یہ ہدایت تکوینی ہے، یہ ہدایت پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن انسان کے لیے خدا نے، چونکہ انسان کی خلقت ذرا مختلف ہے، اس کو فطرت پہ بنایا ہے، یعنی ایک مخصوص الگ تھلگ اور منفرد خلقت خدا نے انسان کو عطا کی ہے، اس لیے اس کا باقی نظام بھی کائنات سے ذرا ہٹ کر ہے، چونکہ یہ تنہا مخلوق ہے جس کا ارادہ ہے، جس کا اختیار ہے، جس نے چننا ہے، جس نے اختیار کرنا ہے، جس نے رد بھی کرنا ہے، اس کو حق دیا گیا ہے، یعنی معصیت کر سکتا ہے، یہ معصیت کی طاقت اس کو دی گئی ہے، اگرچہ معصیت کرنے پر سزا بھی اس کو ملے گی، لیکن یہ طاقت اس کے اندر رکھی گئی ہے نافرمانی کی۔ اس لیے اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اللہ انسان کا خالق بھی ہے، اللہ انسان کا رب بھی ہے، وہ اللہ انسان کا حاکم بھی ہے۔ انسان کو ہستی دی ہے، وہ خالق ہے، انسان کو پروان چڑھایا رب ہے، اور انسان کے لیے حدود مقرر کی ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ حاکم ہے۔ اور اعلان بھی کیا انسان کو کہ اے انسان، نہ تیرا خالق خدا کے علاوہ کوئی اور ہے، نہ تیرا رب خدا کے علاوہ کوئی اور ہے اور نہ تیرا حاکم خدا کے علاوہ کوئی اور ہے، فقط خدا تیرا حاکم ہے، اور جو بھی خدا کی خالقیت کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو بھی خدا کی ربوبیت کا انکار کرے نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو بھی خدا کی حاکمیت کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ خداوند کافر یعنی دین کے دائرے سے باہر ہے، خارج ہے، منکرین میں سے ہے، اس کا انجام خدا نے دنیا و آخرت میں جدا رکھا ہوا ہے، وہ مومن کے زمرے میں شمار نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان اللہ کی خالقیت پر، اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ کی حاکمیت پر ہو۔ حاکمیت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ تیرا حاکم فقط خدا ہے، اس لیے کہ حاکمیت میں انسان بھی مدعی ہے حاکمیت کے، جیسا کہ انسانوں میں سے بعضوں نے کہا میں خالق ہوں، جس طرح سے مناظرات ہیں انبیاء کے مختلف طاغوتوں کے ساتھ، اس میں بعضوں کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم خالق ہیں، فرعون یہ مدعی تھا کہ میں رب ہوں، میں انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا رب اعلی ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ خب بعض اوقات انسان کے اندر طغیان آتا ہے، ایسی سرکشی پیدا ہوتی ہے کہ وہ رب بننا شروع ہو جاتا ہے یا خالق بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے انسان کم ہیں جنہوں نے خالقیت کا دعویٰ کیا ہے یا جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، زیادہ تر انسان وہ ہیں جنہوں نے حاکمیت کا دعویٰ کیا ہے، حاکم بننے کی کوشش کی ہے کہ ہم حاکم ہیں تمہارے، یا عام لوگوں نے رب اللہ ہی کو مانا، خالق بھی اللہ کو مانا، کچھ کم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانا ہے، بتوں کو رب مانا یا کسی انسان کو رب مان لیا، لیکن اکثر نے مومنوں نے اللہ کو رب مانا ہے۔ زیادہ مشکل حاکمیت میں آئی ہے، اللہ کے علاوہ زیادہ لوگوں کو حاکم مانا ہے اپنا۔ اس وجہ سے خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ تمہارا حاکم فقط خدا ہے، وہ حکومت کا حق فقط خدا کا ہے، حق کی حکومت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے ولا غیر، اللہ کے علاوہ کسی کو حق کی حکومت نہیں پہنچتا۔ اب ہم ترتیب سے چند آیات قرآن مجید کی مشاہدہ کرتے ہیں اس ماہ قرآن میں اور اس کی ان لیالی میں، ان شبوں میں، تاکہ خداوند تعالی ہمیں اس حقیقت قرآن سے آشنا کرے انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ انعام میں چھٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ انعام، تمام آیات ہر موضوع کی پیش نہیں کی جائیں گی، فقط کچھ آیات نمونے کے طور پر، باقی اہل علم و اہل مطالعہ خود اس موضوع کو مطالعہ سے تکمیل کر سکتے ہیں اور کریں انشاءاللہ۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ انعام کی ہے اور یہ آیہ نمبر 57 ہے، 57، سورہ مبارکہ انعام، چھٹے سورہ قرآن مجید میں۔ یہ نقطہ اس سے پہلے عرض کر دوں کہ قرآن پر ایمان ضروری ہے، یہ آیات بھی الگ سے بیان کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ کا ایمان تھا قرآن کے اوپر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رسول اللہ پر نازل کیا اس سب پر رسول اللہ کا ایمان تھا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے، جانتے ہیں قرآن، آشنا ہیں، خصوصاً ہم جیسے لوگ جو یا ہم سے جو بزرگ تر ہیں، بس زیادہ علم رکھتے ہیں علماء، ہمارا شمار طلب علموں میں ہوتا ہے، طلبہ ہیں طلاب میں، اور باقی جو علماء ہیں، ہماری مشکل، ہمارے طبقے کی مشکل یہ ہے کہ قرآن بھی جانتے ہیں حدیث بھی جانتے ہیں، لیکن نہ قرآن پر ایمان ہوتا ہے نہ حدیث پر ایمان نہیں ہوتا۔ علم ہوتا ہے، علم تفسیر ہے، علم قرآن ہے، البتہ بعض ایسے بھی ہیں جنہیں علم بھی نہیں ہے، خب اس میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے۔ کتنے لوگ ہیں وہ قمی ہیں، مثلا قمی کہلاتے ہیں، یہ قم میں گئے تھے 3-4 مہینے وہاں رہے، پھر وہاں سے واپس آئے اور اپنے لیے لقب قمی کا اختیار کر لیا، یا ممکن ہے نجفی، نجف میں رہے ہوں، زیارت کے لیے گئے ہوں، مولا علی کی زیارت کی، واپس آئے تو نجفی۔ اب تو نجفی لقب ہو گیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج تک نجف گئے ہی نہیں ہیں، کسی نجفی صاحب کے بیٹے ہیں، لہذا وراثتاً نجفی ہو گئے ہیں، وراثت میں نجفی ہیں۔ ظاہر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نجف کے فارغ و تحصیل ہیں۔ مثلاً فرض کر لیں آپ کے والد صاحب مرحوم ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، نجف میں تھے، آپ نے بھی ان کی دیکھا دیکھی، جیسے ایک معروف وہ ہیں ذاکر مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان کی بھی، ان کا نام تھا بی اے، ان کا بیٹا بھی اپنے نام کے ساتھ بی اے لگتا ہے، یعنی بی اے فیملی ہو گئی ہے، ایک کاسٹ ہو گئی ہے، ابھی وہ بھی بی اے۔ مثلا آپ کے والد اگر ایم اے ہیں تو آپ بھی ایم اے لکھ لیں اپنے نام کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ایک قومیت ہے، قوم ہے ایم اے۔ پاکستان میں ہر چیز قومیت میں تبدیل ہو سکتی ہے، لہذا قمی ہونا، نجفی ہونا، یہ قوم بن سکتا ہے، یہ قوم ہے، نجفی یا قمی قوم ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں لیکن لباس عالم پہن لیا ہے، جس طرح علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم نہیں جانتے لیکن عالم بن بیٹھے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، لیکن یہ گمان یوں ہوتا ہے کہ یہ عالم ہیں۔ سما ہو اشباہ الناس عالمن ولیس بے، کچھ انسان نما لوگوں نے ان کو عالم کہہ دیا ہے اور یہ بھی عالم بن بیٹھے ہیں، کارڈ چھپوا لیے انہوں نے عالم اور علامہ کے۔ مثلا یہ کیٹیگریز ہیں، کچھ لوگ عالم نہیں ہیں لیکن دعوی علم رکھتے ہیں، کچھ عالم ہیں، واقعی عالم ہیں، علم قرآن کے بھی عالم ہیں، حدیث کے بھی عالم ہیں، دین کے بھی عالم ہیں، پڑھا ہے انہوں نے اور ٹھیک پڑھا ہے، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس پر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اوپر۔ رسول اللہ کو قرآن مجید نے فرمایا کہ رسول اللہ پر قرآن اترا ہے، رسول اللہ نے قرآن دریافت کیا ہے، رسول اللہ نے قرآن سمجھا ہے، رسول اللہ نے قرآن تبلیغ کیا ہے، اور رسول اللہ کا قرآن پر ایمان بھی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول پر جو کچھ اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر رسول اللہ کا مکمل ایمان ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، قرآن پر ایمان ہونا ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمارا کسی چیز پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ابھی آپ کا اس حالت میں بیٹھنا یہ ایمان ہے کہ گرمی، آپ ایمان ہے آپ کا کہ اس وقت گرمی ہے، چونکہ کسی نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، کسی نے کوئی ردا نہیں اوڑھی ہوئی، کسی نے کوٹ نہیں پہنا ہوا، کسی نے سردی سے بچنے کا انتظام نہیں کیا ہوا، یہ سب دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کا ایمان ہے کہ اس وقت گرمی ہے۔ انسان کا رویہ بتاتا ہے کہ اس کا ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے، ہماری زندگی بتاتی ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ ابھی قرآن کو مشاہدہ کریں، کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، آیت 57 میں ہے قرآن مجید میں، قل، رسول اللہ کو فرمان ہے اے نبی کہہ دیں، یعنی بتائیں، اپنا موقف عام کریں آپ لوگوں کے سامنے، قل، قل یعنی یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ کے لیے مخصوص ہے، یہ وہ بات ہے جو عوام کے لیے ہے، تمام بشریت کے لیے ہے، اس کو کھلے بندوں آپ اعلان کریں، اس کو بتائیں لوگوں کو، کیا کہیں انہیں، قل انی علی بینۃ من ربی، میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح کھلی آشکارا دلیل موجود ہے، نشانی موجود ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، بینہ ہے اللہ کی جانب سے، پس میرے پاس اللہ کی جانب سے، اے رسول ان کو بتا دو کہ میرے پاس اپنے پروردگار کی جانب سے بینہ کھلی و آشکارا دلیل و نشانی موجود ہے۔ وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، تم اس کو نہیں مانتے، میرے پاس ہے لیکن تم اس بینہ کو قبول نہیں کرتے، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس چیز کو تم جلد بازی کرنا چاہتے ہو، طلب کرتے ہو، وہ نہیں ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے بینہ ہے، نشانی ہے، وہ کھلی برہان میرے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، حکم ہے رسول اللہ کو کہ اے رسول قل، یہ اعلان کرو، یہ کھلی باتیں، یہ چھپانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ مدرسوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ قل، یہ عمومی اعلان ہے، تمام بشریت تک پہنچانے والی بات ہے، اور وہ کیا ہے، قل، اے رسول کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان الحکم الا للہ، حکم حکومت صرف خدا کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حکومت، حق حکم و حق حکمرانی نہیں پہنچتا، فقط اللہ کو حق میں ہو حق حکمرانی حاصل ہے. ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، خدا وہ حاکم ہے جو حق تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جہاں پر بھی خدا نے دو چیزوں کو جدا کرنا ہے، حق و باطل کو الگ کرنا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا، جدائی ڈالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. بس اس آیہ میں رسول اللہ کو فرمان ہے کہ رسول آپ کھل مکھلا اعلان فرما دیں کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ حکومت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. اس طرح کی کئی آیات ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو جن سے خوارج ایک عجیب قسم کا گمراہ گروہ ہے دینداروں کا، ایک عبرتناک دینداری ہے، عبرتناک مذہبیوں کا گروہ ہے، جس طرح طالبان ہیں آج، ہو بہو یہ طالبان خوارج ہیں. فرق یہ ہے کہ طالبان علی علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے، یعنی اول سے ہی علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، شروع سے ہی ان کا راستہ امیر المومنین سے الگ راستہ تھا. لیکن خوارج علی علیہ السلام سے ٹوٹ کر خوارج بنے ہیں، ہیں یہی طالبان ہو بہو. جو آج طالبان کا چہرہ ہے، شکل ہے دنیا کے اندر، خوارج یہی چیز تھے، یا ان سے بھی زیادہ سخت اور ان سے بھی زیادہ تنگ دل و اندھے. امیر المومنین کی فوجی تھے یہ، 12,000 ان کی تعداد تھی شروع میں جنگ صفین کے اندر، 12,000 افراد تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے ان میں، اور بڑے کٹر قسم کے مذہبی لوگ تھے، مقدس اور پابند، نمازوں کے پابند، رسومات کے پابند اور ظاہری دین کے پابند، روزے رکھتے، ہر چیز کا انجام دیتے تھے. شعور نہیں تھا، بیداری نہیں تھی، آگاہی نہیں تھی ان کے اندر. جنگ صفین میں دشمن نے ایک چال چلی ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اور وہ چال یہ چلی کہ نیزوں پر قرآن اٹھایا، جلدیں اوراق قرآن کے نیزوں پر اوپر اٹھا کر، اور آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. یہ گروہ اور ان کے جو سرغنے تھے، بڑے لیڈر، انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کرتے شامیوں کے خلاف، چونکہ وہ قرآن کو بیچ میں لے آئے ہیں. امیر المومنین نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، اور یہ تمہیں ورگلانے کی کوشش ہے، تم جنگ جاری رکھو. لیکن یہ حاضر نہیں ہوئے. آہستہ آہستہ 12,000 لشکر نے امیر المومنین کے، تعداد ذہن میں رہے کتنے تھے؟ 12,000 آدمی. آپ کو پتہ کہ 12,000 کتنے ہوتے ہیں. خوب، انہوں نے تلواریں نیام میں ڈال لی اور کہا ہم جنگ نہیں لڑتے، اب قرآن کے خلاف جنگ ہو جائے گی. بلکہ انہوں نے آ کر امیر المومنین کو بھی مجبور کیا کہ آپ بھی جنگ بند کریں، یعنی وہ لوگ جو ان کے ساتھ نہیں تھے، امیر المومنین کے ساتھ دے رہے تھے، جس طرح جناب مالک اشتر اور باقی کمانڈر، انہوں نے کہا کہ ان کو بھی روکیں آپ جنگ سے، اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے. انہوں نے آ کر امیر المومنین کا محاصرہ کر لیا کہ آپ بھی جنگ بند کریں. امیر المومنین نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ بالکل دماغ بند تھا ان کا، اور ایک انہوں نے ضد پکڑ لی کہ آپ جنگ بند کریں. خوب، امیر المومنین نے مزید فتنے سے بچنے کے لیے، کہ یہ تو اپنی فوج کے اندر فتنہ پیدا ہو گیا ہے، فوج کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، امیر المومنین کی فوج کے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ شامی نہیں تھے، کوفی تھے، امیر المومنین کے ساتھ ہی تھے یہ سارے. امیر المومنین کی فوج میں فتنہ پیدا ہو گیا، امیر المومنین کی موجودگی میں، خود امیر المومنین تشریف فرما ہیں، امامت کر رہے ہیں، راہبری کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور فوج میں دو گروہ بن گئے، 12,000 الگ ہو گئے، باقی فوج الگ ہو گئی. امیر المومنین نے مزید فتنے سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کہا کہ ٹھیک ہے جنگ بند کرتے ہیں تاکہ یہ فتنہ مٹا لیں، پھر اس کے بعد باقی جنگ کا باقی ماندہ حصہ لڑیں گے ہم. جب جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ قرآن بیچ میں آ گیا ہے، لہذا اب حکمیت حکم چنتے ہیں. حکم سے مراد یعنی ایک ایسا فیصلہ کرنے والا آدمی جو امیر المومنین اور معاویہ کے درمیان آ کر فیصلہ کرے کہ ان میں سے کس کو مسلمانوں کا امیر المومنین ہونا چاہیے، علی کو یا معاویہ کو. یہ ان کا مطالبہ تھا، خوارج کا، امیر المومنین کے ساتھیوں کا جو باغی ہو گئے. امیر المومنین نے پھر انہیں سمجھایا کہ یہ غلط کام ہے، حکم نہیں ہے، یہاں پر حکم کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ثالثی کی ضرورت نہیں ہے، پنچایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈٹے رہے ضد پر اور کہا ہر صورت میں حکم ہونا چاہیے. پھر امیر المومنین نے اس لیے کہ فتنہ نہ بڑھ جائے اپنی فوج کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اس فتنے کو دبانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے تم، میں تو راضی نہیں ہوں، اگر تم مائل ہو حکم حکمیت پر تو ٹھیک ہے آپ حکمیت کر لو. حکمیت یعنی ایک آدمی معاویہ کی طرف سے، ایک آدمی ادھر سے کوفی فوج کی طرف سے، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر اس جنگ کا فیصلہ کریں مذاکرات کے ذریعے سے. شامیوں کو کہا گیا کہ آپ اپنا بندہ بھیجیں، انہوں نے بڑا ماہر مکار آدمی بھیجا، بہت سیاستدان، اور وہ تھا عمرو ابن عاص، بہت ہی ماہر سیاستدان، آج کے زمانے میں ہوتا تو سب سے ٹاپ کلاس سیاستدان سمجھا جاتا وہ. اور انہوں نے، خوارج نے، امیر المومنین نے کہا کہ تم اپنی طرف سے مالک اشتر کو بھیجو. کہا کہ نہ، مالک اشتر شدت پسند ہے اور یہ بہت تند ہے، یہ تو تلوار کی بات کرتے ہیں، لڑائی کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی طرف آتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، مالک اشتر کو نہیں مانتے. امیر المومنین نے کہا، پھر عبداللہ ابن عباس کو، کہا نہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کی فیور کریں گے، انہیں بھی نہیں مانتے. کہا پھر کون؟ اپنی فوج میں سے سادہ ترین آدمی، جو کچھ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا لیکن تھا مقدس آدمی، انہیں انہوں نے چنا، ابو موسیٰ اشعری کے نام سے، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے، مقدس، اور کہا یہ ہماری طرف سے جائیں گے. بار کیف ان دونوں میں مذاکرات چلتے رہے، آخر کار اس چالاک آدمی نے اس سادہ آدمی کو دھوکہ دیا اور کہا ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ معاویہ کو بھی ہٹاتے ہیں خلافت سے اور حکومت سے، اور علی کو بھی ہٹاتے ہیں اور کسی تیسرے کو چنتے ہیں. یہ سادہ آدمی ان کی باتوں میں آ گیا، کہا ٹھیک ہے یہی کام کرتے ہیں. اور ایک دن اعلان ہو گیا کہ لوگ جمع ہوں اور ہم اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کو، ابو موسیٰ اشعری صاحب کو کہا کہ آپ اعلان کریں. یہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں چونکہ نمائندہ ادھر سے ہوں کوفیوں کا، لہذا میں علی کو حکومت سے برخاست کرتا ہوں، معزول کرتا ہوں. یہ اعلان کر کے اترے اور ادھر سے شامیوں کے اس عمرو عاص کو کہا کہ آپ آئیں، کہ آپ اعلان کریں. وہ آئے، ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے علی کو معزول کر دیا ہے، میں معاویہ کو خلافت پر منسوب کرتا ہوں، کہا یہ فیصلہ ہے ہمارا. اس وقت ان کو سمجھ آئی کہ یہ بھی دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، پھر بگڑ گئے خوارج، کہا یہ بھی غلط ہوا. پھر کہنے لگے یہ حکمیت جو ہم نے کی ہے یہ بھی کفر کیا ہے، آپ اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، سارے توبہ کریں. امیر المومنین کو محاصرہ کیا، کہا آپ بھی توبہ کریں، معاذ اللہ آپ بھی اسلام سے خارج ہو گئے. یہ خوارج اس کس طرح کی ذہنیت تھی. اس کے بعد آ کر انہوں نے امیر المومنین کے خلاف جنگ شروع کی. امیر المومنین کا قاتل بھی یہی خارجی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ مقدس معاب انسان، بہت تقدس والے لوگ تھے یہ، اسی نے امیر المومنین کو شہید بھی کیا. ان کا نعرہ کیا تھا، شعار ان کا، یہ امیر المومنین کی حکومت کا انکار کرنے کے لیے قرآن مجید کی اسی آیت کو انہوں نے اپنا نعرہ بنایا، ان الحکم الا للہ. البتہ انہوں نے نعرہ تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ بنایا، لا حکم الا للہ. جدھر بھی جاتے، جلسے، ریلیاں، جنگ، ہر جگہ پر یہ کہتے لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. اس سے مراد کیا تھی، یعنی صرف اللہ کی حکومت ہے، باقی کسی بشر کو حق حکومت نہیں ہے. کل جو آپ کی خدمت میں دو اصطلاحیں بیان کی تھیں، در حقیقت خوارجیت و خارجی ذہن وہی ہوتا ہے، سادہ لو یا بیوقوف انسان، جو دین تو رکھتا ہے لیکن عقل نہیں رکھتا. جو دین رکھتا ہو، عقل نہ رکھتا ہو، وہ ضرور خارجی بن جاتا ہے آخرکار، یعنی وہ امامت کے مقابلے میں آ جاتا ہے، امامت کو ولایت کے مقابلے میں آ جاتا ہے آخرکار، نظام امامت و نظام ولایت کو محاصرہ کر لیتا ہے اور ضرب لگاتا ہے. خارجیوں نے آخرکار امامت و ولایت پر ضرب لگائی اپنی بے عقلی کی وجہ سے، اور یہ نعرہ لگایا لا حکم الا للہ. امیر المومنین نے لوگوں کو بات بتائی کہ یہ کلمہ درست ہے، آیت درست ہے اور انہوں نے اس سے مراد باطل غلط لی ہے، کلمہ تو حق ان یراد و بحال باطل۔ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس آیت میں عزیزان دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ایک اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ حاکم ہے اور حق حکومت اللہ کو ہے، اس میں الہی حکومت کی نفی نہیں ہو رہی، اللہ حاکم ہے، اللہ کو حق حکومت ہے، اور تیسرا مطلب کہ خدا نے حق حکومت کے مطابق اپنے اختیار حق حکومت کے تحت بعض انسانوں کو حاکمیت کا حق عطا کیا ہے، جو انسان اللہ کے دیے ہوئے حق حاکمیت سے حاکم بنے اس کو کہتے ہیں حکومت الہی۔ اللہ کی حکومت یعنی خود خدا حاکم ہے پوری کائنات کا اور انسانوں کا، اور اللہ کو حق حکومت حاصل ہے یعنی کوئی بھی حاکم اللہ کے علاوہ نہ بن سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے، یہ معنی ہے اس کا کہ حق کے حکومت اللہ کا ہے، یعنی اللہ ہی حاکم بنا سکتا ہے، نہ ملائکہ بنا سکتے ہیں، نہ انبیاء حاکم بنا سکتے ہیں، نہ تمام جن و بشر بنا سکتے ہیں، نہ مسلمان و نہ غیر مسلمان، نہ ووٹوں سے نہ مشورے سے حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن کی صریح آیت ہے کہ حاکمیت کا حق و حکومت کا حق فقط خدا کو ہے، ان الحکم الا للہ۔ تین باتیں جدا جدا کر کے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، ایک اللہ حاکم ہے، دو اللہ کو حق حکومت ہے، تین اللہ کے حق حکومت یا اللہ کی طرف سے جو انسان حکومت الہی بنانے کا پابند ہو، ذمہ دار ہو، مامور ہو، اس کو حکومت الہی کہیں گے ہم۔ ابھی ہم حق حکومت الہی میں بات کر رہے ہیں، حکومت الہی میں تدریجن آنے والے ہیں، بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت اسی سورہ مبارکہ انعام میں ہے، سورہ انعام کی آیا 62 میں، 62 سورہ انعام آیا 62 میں، ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین، ثم ردوا الى اللہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے خدا کی طرف سب کے سب، ثم ردوا الى اللہ، پھر سب کے سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاهم اللہ جو ان کا مولا ہے، مولا یعنی اختیار، صاحب اختیار، جس کو اختیار حاصل ہو اس کو مولا کہتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں مولا کا لفظ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، ابھی تو بہت عام استعمال کر کے حتیٰ بعض تو ذوالجناح کو بھی مولا کہنا شروع کر دیا۔ نہ عزیزان، مولا صاحب اختیار کو کہتے ہیں، جس کے پاس تمہارا اختیار ہو، یہ جو مولانا کہتے ہیں علماء کو، مولانا، مولا نہ ہمارے مولا، ہمارے مولا احترامن کہتے ہیں نا، نہیں فلاں، سب سے باعزت لفظ ہے لیکن یہاں حکارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بڑی شخصیت شیخ الاسلام، ان کو ٹی وی کے اس لائیو پروگرام میں ایک آدمی بار بار مولانا کہتا تھا، وہ منع کرتے تھے کہ مجھے مولانا نہ کہو بلکہ ڈاکٹر صاحب کہو، کہ میں مولانا نہیں ہوں بلکہ ڈاکٹر صاحب ہوں۔ مولانا سب سے زیادہ عزت والا لفظ ہے، مولا نہ، اے ہمارے مولا و آقا۔ ہم تحقیر کے لیے کہتے ہیں مولوی طبقے کو مولانا صاحب، اور کوئی مولانا صاحب کہہ دیں تو ظاہر اردو میں حکارت کا لفظ بن گیا ہے۔ مولا یعنی جس کا اختیار ہے، جس کے پاس آپ کی ذات پر، آپ کے مال پر، آپ کی جان پر، آپ کے تمام معاملات پر جس کو اختیار دے دیا گیا ہو، وہ آپ کا مولا ہے۔ اللہ مولا ہے، اللہ کی ذات مولا ہے، ولی ہے، اور خدا کے بنانے سے و خدا کے حق سے رسول اللہ ولی ہیں، انما ولیکم اللہ و رسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون۔ یعنی اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ جو نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق ولایت ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی جس کا میں صاحب اختیار ہوں میرے بعد اس کے اب علی صاحب اختیار ہیں. مولا یعنی صاحب اختیار. ثم ردوا الی اللہ، تم اللہ کی طرف سب پلٹائے جاؤ گے، یا سب وہ سب اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے. مولا ہم الحق، جو ان کا حق بالحق مولا ہے خدا. الا سنو، الا یہ اعلان عمومی کے لیے، وہاں قل تھا، یہاں الا اعلان کے لیے ہوتا ہے. جس طرح ہم کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ سنو سنو، اسی طرح عربی میں کہتے ہیں الا الا، اے لوگوں سنو، ہوشیار، توجہ توجہ. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، الا لہ الحکم، حکم و حکومت فقط خدا کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، فقط حق حکومت اللہ کو حاصل ہے، اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اللہ کے حساب سے، اللہ کے حساب میں دیر نہیں ہے. اگلی آیت ہے سورہ مبارکہ یوسف میں، سورہ یوسف 12 سورہ ہے قرآن مجید کا، اس لیے اشارہ کیا تھا جن آیات سے ہم استخارے نکالتے ہیں اور دیکھیں فالے نکالتے ہیں ان کے اندر ہے کیا، بتایا کیا جا رہا ہے. جن آیات سے ہم نے وہ سوڈا بنایا ہوا ہے یا کریم نکال کے باقی لسی بنا دی ہے، ان آیات کے اندر دیکھیں کیا اندر رکھا ہوا کیا ہے، کیا نور ہے، کیا خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مقرر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ یوسف میں آیا 40 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، توجہ فرمائیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ اللہ کے علاوہ جن کو تم عبادت کرتے ہو یہ سب نام ہیں تمہارے اپنے رکھے ہوئے اور تمہارے آبا کے نام رکھے ہوئے ہیں، تم ان کی عبادتیں کر رہے ہو. اللہ کے علاوہ جو بھی جس کی عبادت کر رہا ہے یہ محض نام ہیں اور یہ تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے آبا نے، تمہارے بڑوں نے یہ نام رکھ دیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے تو ان کو کوئی حق سلطنت عطا نہیں کیا ہے، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم پیروی کر رہے ہو، جن کے فرمان تم مانتے ہو، ان کو اللہ نے کوئی حق نہیں دیا ہے، خدا کی طرف سے انہیں سلطنت نصیب نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت کا حق فقط خدا کو ہے، فقط اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ حکومت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. امرا، اللہ نے امر کیا ہے، امرا اللہ تعبدو الا ایہ، پس تم فقط خدا کی عبادت کرو. ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے، سیدھا دین، استوار دین یہ ہے، باقی ٹیڑھا دین ہے. جس دین کے اندر اللہ کی حکومت کے علاوہ کسی حکومت کا کانسیپٹ ہو وہ دین سیدھا دین نہیں ہے، وہ ٹیڑھا دین ہے. ذالک دین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ درست دین ہے کہ جس میں حاکمیت کا حق فقط خدا کو ہو. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ اکثریت علم، اکثر کو پتہ نہیں ہے، اکثر علم نہیں رکھتے، آگاہی ہی نہیں رکھتے، اکثریت قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، اکثریت جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اور جو اکثریت جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. توجہ فرمائیں، مثلاً 20-20 سال دینی مدرسوں میں پڑھ کر، دینی مدرسے سے پڑھ کر آ کر معاشرے میں بات کیا کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں. آپ خود سوچیں 20-20 سال مدرسوں میں پڑھ کر، دینی مدرسوں میں کس کی حاکمیت کی تبلیغ کرتے ہیں آ کر، اللہ کی حاکمیت کی؟ نہ، اللہ کی حاکمیت کا نام نہیں لیتے. اس لیے قرآن کا فرمان ہے کہ اکثر ہم لا یعلمون، بات ہی نہیں کرتے اللہ کی حاکمیت کی، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ فقط خدا حق حکومت رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حکومت نہیں ہے. سورہ مبارکہ یوسف میں ہی آیا 67 میں، 67 جس کو پنجابی میں 67 کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، 67 اردو میں 67 کہتے ہیں، مادری زبان میں کہتے ہیں 67، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، یہ آیت حضرت یعقوب کی نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا کلام بنا کر، آیت بنا کر ذکر فرمائی ہے. حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹے بھیجے تھے مصر، حضرت یعقوب تھے فلسطین میں یا فلسطین کے پڑوس میں اردن میں، موجودہ جو جارڈن ہے، کنعان یہاں پر تھا، حضرت یعقوب یہاں پر تھے، ادھر راشن نہیں ملتا تھا، مہنگائی تھی، غلہ نہیں ملتا تھا، انہوں نے مصر جارڈن کے ساتھ ہی ہے، پڑوس میں لیکن بیچ میں فاصلہ ہے تھوڑا سا، ان کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر مصر سے غلہ لے کر آؤ. یہ گئے مصر میں، 12 بیٹے حضرت یوسف کے، البتہ 11، 12واں تو پہلے ہی وہاں موجود تھا یوسف، باقی جو 11 بھائی تھے، یہ بڑے خوبصورت بھائی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا، ایسے بھائی سب کے ہیں برادران یوسف، کنویں میں پھینکنے والے. ہم بھی اکثر کہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں ہمارے برادران یوسف بہت زیادہ ہیں جو کنویں میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ایک یوسف اور 11 برادران یوسف، یہ 11 آدمی حضرت یوسف نے بھیجے کہ جو مصر سے جا کر غلہ لے کر آؤ. البتہ پہلی دفعہ 10 بھیجے، پھر انہوں نے یوسف نے کہا کہ وہ 11ویں کو بھی لے کر آؤ. باہر کیف انہوں نے بھیجے اور ساتھ انہیں وصیت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. باہر کیف ایک ٹیکٹک تھی حضرت یعقوب کی کہ ایک دروازے سے نہیں جانا، چونکہ نبی خدا تھے، جانتے تھے حکمت کیا تھی اس کے اندر، کہا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے پیارے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا. آپ 11 ہو تو جتنے شہر کے مختلف دروازے ہیں ان میں سے تم جانا، الگ الگ تقسیم ہو کر. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ غنی ہے، اللہ سے تمہیں کوئی چیز بے نیاز نہیں کر سکتی، اللہ پر اپنا بھروسہ رکھنا. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف خدا کی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تم غلہ لینے مصر جا رہے ہو لیکن یہ خیال میں رکھنا کہ یوں نہیں کہ اگر مصری حکومت نے تمہیں کچھ پیسے دے دیے، ایڈ دے دی، مدد دے دی، تو تم اللہ کو چھوڑ کر مصری حکومت کے بندے بن جاؤ اور یہ کہو کہ ان سے ہم نے امداد لی ہے. نا، اللہ سے تمہیں کوئی چیز بے نیاز نہیں کر سکتی. ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. وہ علیہ فل یتوکل المتوکلون، اور اہل توکل صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ حکومتوں پر، وہ فرعونوں پر، وہ تاغوتوں پر، وہ بیرونی اور اندرونی امداد پر وہ لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے. مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ کو حاکم مانے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. سورہ چند آیات اس موضوع کی بیان کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کل پھر اگلا موضوع شروع کریں، یہ نہ شروع کرنا پڑے. سورہ قصص میں، سورہ قصص جس کو قصص بھی کہتے ہیں آپ، سورہ قصص میں جو 28 سورہ ہے قرآن مجید کا، قصص نہیں قصص، سورہ مبارکہ قصص میں آیا 70 میں ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ خدا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، اولا آغاز و آخرت میں حمد فقط خدا کے لیے ہے.
وَلَهُ الْحُکُمْ، اور حکومت بھی اسی کی ہے، حاکمیت بھی اسی کی ہے، لَهُ الْحُکُمْ، اللہ کو حق ہے حاکمیت کا و حکم کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اسی خدا کی طرف پلٹائے جائیں گے، بس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی کو حق حکومت حاصل ہے، حاکمیت کا حق، اور اسی کی طرف تم سارے پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ قصص میں ہی آیا 88 میں، 88 میں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ مانو، کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے، فقط خدا معبود ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، سوائے وجہ خدا کے۔ بعض ترجمے، بلکہ یوں کہیں کہ اکثر ترجمے ایسے مقامات پر ناقص ہوتے ہیں، وہ انہی کی وجہ سے ایک قرآن کے بارے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، قرآن کو سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے خدا کی ذات کے، نہ، یہ غلط ترجمہ ہے اس کا، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے خدا کے وجہ کے، نہ کہ سوائے خدا کی ذات کے، خدا کی ذات کو وجہ اللہ نہیں کہا جاتا۔ یہ نقطہ کسی اور مناسبت سے بیان کروں گا، اگرچہ پہلے بیان کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس چیز کا اپنا چہرہ ہے، اور ایک اسی چیز کے اندر خدائی چہرہ ہے، وجہ اللہ ہے ہر چیز کے اندر، ہر شے جو کائنات میں موجود ہے ایک اس کا اپنا چہرہ ہے اور ایک اس کے اندر وجہ اللہ ہے۔ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، یعنی جو اس کا اپنا تشخص ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس چیز کے اندر جو وجہ اللہ ہے یا وجہ اللہیت ہے وہ بچ جائے گی، وہ فنا نہیں ہوگی، وجہ اللہ کو فنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حکومت فقط خدا کی ہے، حق کی حکومت فقط اللہ کا ہے، اور تم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو، جو تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ سورہ مبارکہ مومن میں، کہ اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، دو نام ہیں اس کے، قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے دو دو نام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں اور سورہ غافر، غین کے ساتھ غافر۔ سورہ مبارکہ مومن میں آیا 12 میں، بعض قرآن ہیں جن کے اندر یہ سورہ غافر کے نام سے ہے، بعض میں مومن کے نام سے ہے۔ اب 40واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ ہمارے قرآن میں سورہ مومن نہیں ہے، بعضوں میں اس کا نام غافر ہے۔ آیا نمبر 12 میں ہے، ذالکم قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذالکم بانه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ کو تنہا فقط خدا کو یاد کیا جاتا ہے تم انکار کر دیتے ہو، وَإِن يُشْرِكَ بِهِ، اور اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، بنایا جائے، تو اس وقت تم مان لیتے ہو، اگر فقط خدا کی بات کی جائے انکار کر دیتے ہو، اگر خدا کے ساتھ کسی کو معاذ اللہ شریک ٹھہرایا جائے تم اس وقت قبول کر لیتے ہو، مان لیتے ہو۔ فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، حکومت فقط خدا کے لیے ہے، خدائے عالی، خدائے علی و خدائے کبیر کو حق حکومت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو حق حاکمیت حاصل نہیں ہے۔ آخری آیہ جو آج کی بحث کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ سورہ مبارکہ کہف، سورہ کہف، 18واں سورہ اصحاب کہف کے نام پر جو سورہ رکھی گئی ہے، سورہ کہف۔ سورہ کاف میں آیا 26 میں ہے، قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرك فی حکمه احدا، اللہ کی حکومت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کی حکومت میں کسی کو ساتھی مت بناؤ. اللہ کی حاکمیت حاکمیت و حکومت فقط خدا کی ہے، وہ حکومت خدا کے ساتھ کوئی خدا کا شریک نہیں ہے، نہ مخلوق میں سے اور مخلوق کے علاوہ بھی کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا عرض کیا آج آپ کی خدمت میں عزیزان؟ عرض یہ کیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اس میں نظام ہدایت ہے مکمل اللہ کا، اس نظام ہدایت کا مرکز حکومت ہے. حکومت میں خداوند تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، اور جو تمہارا خالق و رب ہے اسی کی حکومت ہے. خالق کا مطلب ہستی دینے والا، رب کا مطلب پرورش کرنے والا، اور حاکم مخلوق کے لیے جن کو اللہ نے پروان چڑھایا ہے ان کے لیے حدود مقرر کرنے والا، قوانین بنانے والا اور ان کو قوانین کا پابند بنانے والا، یہ خدا ہے. جس طرح خالقیت کے اندر بھی ہدایت ہے، جس طرح ربوبیت کے اندر بھی ہدایت ہے، اسی طرح حکومت الہی کا محور و ہدف اصلی بھی ہدایت ہے. بغیر حکومت الہی کے، بغیر حکومت قرآنی کے ہدایت ناممکن ہے. یہ جو تصور و توہم کا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی حکومت میں رہ کر دین پر عمل کر سکتے ہیں، از نظر قرآن نہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کو ہدایت کے لیے پہلا کام خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکومت و حکومت الہی کو قبول کرنا پڑے گا و ایمان لانا پڑے گا. قرآن فرما رہا ہے کہ اکثر سمجھتے ہی نہیں ہیں، اکثر جو سمجھتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے. اکثر قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن پڑھتے ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے، صرف فالے نکالتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر اس پر ایمان نہیں رکھتے، پڑھتے کچھ اور بھی تبلیغ کسی اور چیز کی کرتے ہیں. اور یہ ایک تعجب ہے ان لوگوں سے جو پڑھتے کچھ اور بھی اور تبلیغ کسی اور چیز کی کرتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان پربرکت ایام و ان پربرکت لیالی میں ہمیں پروردگار معرفت قرآن عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار ہمیں نظام ہدایت سے آشنائی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظام ہدایت کو اپنانے کی و عملی کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.